جولائی کے سربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. جہاں امریکہ اور پاکستان میں حقانی نیٹورک کے بارے میں تلخی بڑھ رہی ہے، وہیں افغان طالبان نے تیزی سے مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا. تجزیہ کار نے کہا،
کبھی طالبان جو ہیں وہ اوور رن کر لیتے ہیں، کبھی افغان فورسز اوور رن کر لیتے ہیں، لیکن ابھی پچھلے مہینوں میں ٹرینڈ یہی آ رہا ہے کہ صرف طالبان اوور رن کر رہے ہیں ڈسٹرکٹس کو ایک کے بعد دوسرے.
تفصیل
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، فرحت جاوید سے خبریں سنیے. افغانستان کے صوبے فاریاب کے ایک ضلع پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے، لیکن شہر سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تاحال افغان فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی جاری ہے. سنیے خدائے نور نصر سے.
افغانستان کے شمالی صوبے فاریاب کے حکام نے تسلیم کیا ہے کہ ضلع لولاش پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے. صوبے کے پولیس ترجمان عبدالکریم یوروش نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ طالبان نے سخت حملوں کے بعد اتوار کی صبح کو ضلع ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر لیا ہے. تاہم ان کے مطابق شہر سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی جاری ہے. افغان طالبان نے پہلے ہی اس ضلع پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جہاں گزشتہ 1 ہفتے سے افغان فورسز اور طالبان کے درمیان گمسان کی لڑائی جاری تھی.
افغانستان میں ہی پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مشتبہ طالبان نے قندھار میں اغوا کیے گئے افراد میں سے کم از کم 7 کو ہلاک کر دیا ہے. قندھار صوبے میں درجنوں دیہاتیوں کو اس ہفتے کے آغاز میں اغوا کیا گیا تھا. سنیے صبا رحمت سے.
افغانستان کے پولیس حکام کے مطابق اغوا کیے گئے کم از کم 30 افراد کو رہا کیا گیا ہے، جبکہ 30 ہی کے قریب اب بھی لاپتہ ہے. اغوا کا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب شدت پسندوں نے قندھار ازگان ہائی وے پر واقع فوجی کیمپ پر حملہ کیا. مقامی میڈیا کے مطابق شدت پسندوں نے گاؤں والوں پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ حکومت کی مدد کر رہے ہیں. دوسری جانب اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 2017 کے آغاز کے بعد سے افغانستان میں بڑھنے والی کشیدگی سے اب تک کم از کم 1600 شہری ہلاک ہو چکے ہیں.
ترک صدر طیب اردوغان خلیجی ریاستوں کے 2 روزہ دورے کے دوران آج سعودی عرب پہنچے ہیں. اس دورے کا مقصد قطر اور اس کے ہمسایہ ممالک کے درمیان حالیہ کشیدگی ختم کرنا ہے. دورے کے آغاز سے پہلے انہوں نے کسی ملک کا نام لیے بغیر کہا کہ دشمنوں نے ان ممالک کے درمیان تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی ہے جن کے آپس میں برادرانہ تعلقات ہیں. واضح رہے کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے جون میں قطر کی مبینہ طور پر دہشت گردی کی حمایت اور ایران کے ساتھ روابط کی بنا پر تعلقات ختم کرتے ہوئے قطر کے آگے کئی مطالبات رکھے تھے. اسرائیل نے یروشلم میں مسجد الاقصیٰ کے احاطے میں سیکیورٹی کیمرے نصب کیے ہیں. یہ کیمرے یہاں حالیہ سیکیورٹی انتظامات کے بعد پیدا ہونے والی سنگین صورتحال کے بعد کیے گئے. کیمروں کی تنصیب پر تاحال فلسطین کی جانب سے باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا. احوال کے ساتھ صبا ناز.
فلسطینیوں کی جانب یہاں میٹل ڈکٹیٹر کے استعمال کی سخت مخالفت کے بعد حالات کشیدہ ہیں. اسرائیلی میڈیا میں یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ سیکیورٹی کیمروں کی تنصیب کے بعد امکان ہے کہ میٹل ڈکٹیٹرز ہٹا دیے جائیں گے، تاہم اس کی سرکاری سطح پر تصدیق نہیں ہوئی ہے. خیال رہے کہ 1 ہفتہ پہلے یہاں 2 اسرائیلی پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد اسرائیلی حکومت نے میٹل ڈکٹیٹر نصب کیے تھے، جس کے بعد اسرائیلی فوج کے ساتھ فلسطینیوں کی جھڑپ کا سلسلہ جاری ہے. مشرقی یروشلم اور مغربی کنارے میں ہونے والی ان جھڑپوں میں اب تک 3 فلسطینی ہلاک اور سینکڑوں افراد زخمی ہو گئے ہیں.
یمن میں موجود امدادی کارکنوں نے کہا ہے کہ ملک میں ہیضے کی وبا پھیلنے سے آئندہ 6 ماہ میں اس مرض کا شکار ہونے والوں کی تعداد 2 گنا ہو جائے گی. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے بین الاقوامی امدادی ادارے ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ رواں برس کے آخر تک یہ تعداد 6 لاکھ سے تجاوز کر جائے گی. واضح رہے کہ یمن میں اپریل سے اب تک ہیضے سے 2000 اموات ہو چکی ہیں. انڈیا کی دارالحکومت دلی میں حکام نے تمباکو کی بین الاقوامی کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ دکانوں پر موجود اپنے سگریٹ کے اشتہارات کو فوری طور پر ختم کر دیں، اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. یہ حکم ان خبروں کے بعد آیا جن میں کہا گیا ہے کہ یہ کمپنیاں تمباکو کی دکانوں پر اپنے سگریٹ بیچنے کے لیے بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہیں اور اشتہاری مہم کے طور پر شہریوں میں مفت سگریٹ بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں. امریکی کانگریس میں دونوں جماعتوں کے رہنما صدارتی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت پر اس کے خلاف نئی پابندیاں عائد کرنے کے لیے قانون سازی پر رضامند ہو گئے ہیں. نئے قانون کے تحت روس پر سے پابندیاں اٹھانے کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اختیارات بہت محدود ہو جائیں گے. احوال کے ساتھ نازیہ گلزار. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کانگریس میں روس کے حوالے سے قانون سازی کے بل کو ویٹو کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنے کا مطلب یہ اشارہ دینا ہے کہ وہ روس کے بہت زیادہ حامی ہیں. تاہم ویٹو نہ کرنے کی صورت میں انہیں اس بل کی منظوری دینا پڑے گی جس کے خلاف ان کی انتظامیہ ہے. اس بل کے تحت روس کے علاوہ شمالی کوریا اور ایران پر بھی مزید پابندیاں عائد کرنے کا امکان ہے. نئے بل کے تحت صدر ٹرمپ پابندیوں میں تبدیلی یا سفارتی جائیداد کی واپسی کانگریس کی منظوری کے بغیر نہیں کر سکتے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اٹھائیس اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان میں ریلوے ڈرائیورز اور سٹاف نے ہڑتال کی ہے جس کی وجہ سے کئی مسافر ٹرینیں روانہ نہیں ہو سکیں. اس خبر کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر. لیکن سیربین شروع کرتے ہیں افغانستان سے، جہاں حکام نے تصدیق کی ہے کہ طالبان صوبے غور اور فریاب میں دو ضلعی مراکز پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور صوبے غور کے گورنر نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ طالبان نے ہسپتال میں بھی زخمیوں پر فائرنگ کی. دوسری جانب صوبے قندھار میں حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ طالبان نے 7 یرغمالیوں کو بھی ہلاک کر دیا ہے. تفصیل سنیے سید انور کی اس رپورٹ میں.
افغانستان کے شمالی صوبہ فاریاب اور مرکزی صوبہ غور میں مقامی حکام نے تصدیق کیا ہے کہ افغان فورسز کئی گھنٹے کے شدید لڑائی کے بعد دو ضلعوں سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. صوبہ غور کے گورنر غلام ناصر خازے نے بی بی سی کو بتایا کہ طالبان ضلع تیورہ میں داخل ہونے کے بعد ہسپتال میں جا کر زیر علاج زخمیوں کو بھی مار دیے ہیں.
بعد از 16 ساعت مقاومت مردمی، البتہ شام دیروز حملے مخالفین سر ولیس ولی آغاز شد.
16 گھنٹے لڑائی ہوئی ہے. ضلع کے مرکز پر مخالفین کا حملہ گزشتہ روز شام کے وقت شروع ہوا. شدید لڑائی ہوئی. بدقسمتی سے آج صبح 9 بجے مخالفین ضلع کے مرکز میں داخل ہوئے. مخالفین ضلع کے ہسپتال پر حملہ کر کے کچھ زخمیوں اور ہسپتال کے سٹاف کو گولی مار دیے ہیں. افغان فورسز کی تقریباً 30 افراد مارے گئے ہیں یا زخمی ہو چکے ہیں. طالبان کے بھی متعدد افراد مارے گئے ہیں. دوسری جانب شمالی صوبہ فاریاب کے پولیس ترجمان عبد الکریم سروش نے بھی تصدیق کیا ہے کہ آج صبح طالبان ضلع لولاش پر حملہ کیے اور سیکیورٹی فورسز ضلع کے قریب 1 کلومیٹر کے فاصلے تک پیچھے ہٹ گئے ہیں. طالبان نے کہا ہے کہ کئی گھنٹے کے شدید لڑائی کے بعد صوبہ غور کے ضلع تیورہ اور صوبہ فاریاب کے لولاش ضلع پر قبضہ کر چکے ہیں. طالبان کا دعویٰ ہے کہ ان دو ضلعوں میں متعدد افغان فورسز مارے گئے ہیں. افغانستان کے جنوبی صوبہ قندھار میں پولیس چیف جنرل عبدالرازق نے کہا ہے کہ طالبان نے 7 یرغمال افراد کو بھی مار دیے ہیں. طالبان نے گزشتہ چند دنوں میں کئی صوبوں میں اپنے حملوں میں تیزی لائی ہے. طالبان نے 3 دن قبل تصدیق کیا کہ ان کے رہنما ملا حبت اللہ آخنزادہ کے بیٹے نے صوبہ ہلمند میں افغان فورسز کے ساتھ ایک لڑائی کے دوران افغان فورسز پر خودکش حملہ کیا تھا. اس صورتحال میں افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ طالبان مختلف علاقوں میں شکست سے روبرو ہو چکے ہیں، اس لیے گزشتہ دنوں سے بدلہ لینے کی خاطر عام افراد اور سویلین مراکز پر حملے کر رہے ہیں. سعید انور، بی بی سی، کابل.
افغانستان میں طالبان کے حملوں میں تیزی آئی ہے. میں نے تجزیہ کار افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی سے پوچھا کہ طالبان کے حملوں میں جو تیزی نظر آ رہی ہے، کیا یہ معمول کی تیزی ہے یا پھر کسی مختلف حکمت عملی کا حصہ ہے؟
دیکھیں، بظاہر تو ہم نے دیکھا ہے پچھلے سالوں میں کہ گرمیوں میں طالبان کے حملوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس سال بھی ایسا ہوا ہے. البتہ یہ بھی تھا کہ سردیوں میں اور باقی موسموں میں بھی ان کے حملے کم نہیں ہوئے.
اچھا رحیم اللہ یوسفزئی صاحب, ابھی تازہ اب جو حالیہ دنوں میں جو خود کش حملہ طالبان نے کیا تھا اس میں افغان طالبان کے سربراہ ملا شیخ ہیبت اللہ کا بیٹا بھی شامل تھا, تو اس سطح کے لیڈر کے بیٹے کا حملہ آور ہونا کیا یہ ان کی بے بسی ظاہر کرتا ہے یا پھر ان کی طاقت؟
نہیں, میرے خیال میں جو ہمیں اطلاع ہے وہ کہتے ہیں کہ شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کا یہ جو بیٹا تھا عبد الرحمن, اس نے اپنا نام پہلے سے لکھوا رکھا تھا. اس کی عمر 22 سال ہے, لیکن اس وقت اس کے والد طالبان کے امیر نہیں بنے تھے تو اس کا نام لکھا ہوا تھا, یہ اپنی باری کا منتظر تھا. اب اس کی باری آئی ہے تو اس نے ہلمن میں گرش کے ضلع میں جنگ میں خود کو حملہ کیا. میرے خیال میں چونکہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی بڑے طالبان رہنما کے بیٹے نے خود کو حملہ کیا ہے, تو شاید اس میں یہ بھی ایک سوچ ہوگی کہ یہ دکھایا جائے دنیا کو اور طالبان کو اور افغانوں کو کہ طالبان جو رہنما ہیں وہ اپنے بچوں کی بھی قربانی دیتے ہیں. اب مجھے یہ علم نہیں ہے کہ اس میں پھر یہ ہے کہ اس میں شیخ ہیبت اللہ کی مرضی شامل ہے. یقیناً لگتا یہ ہے کہ یہ اس کی مرضی سے ہوا ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ یہ پہلے کئی ان کے جو رہنما ہیں ان کے بچے جنگ میں مارے گئے ہیں, لیکن خود کش حملہ ایک بڑے رہنما کے بیٹے نے پہلی بار کیا, تو یہ اس کی ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ عام طالبان جو ہیں اس کے اوپر اس کا اثر اچھا پڑا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے رہنما بھی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا, اور جس طرح طالبان کے حملے بڑھ رہے ہیں اس وجہ سے امریکی فوج کی مزید تعیناتی کے امکانات اور جواز بھی بڑھ رہے ہیں, تو کیا طالبان بالواسطہ یا نادانستن امریکہ کی مدد تو نہیں کر رہے؟
دیکھیں, جتنا طالبان کے حملوں میں اضافہ ہوگا, جتنا وہ نئے علاقوں کے اوپر قبضہ کریں گے, اتنا پھر مشکل ہو جائے گا کہ غیر ملکی فوج افغانستان سے نکل جائے, اور یہ امکان ہوگا کہ مزید غیر ملکی فوجی افغانستان آئیں گے, ان کے فضائی حملوں میں اضافہ ہوگا, ڈرون حملوں میں اضافہ ہوگا, جنگ میں تیزی آئے گی. تو طالبان کا جو اصل مقصد ہے کہ غیر ملکی فوج نکل جائے, جو ان کا مطالبہ ہے, وہ حاصل نہیں ہوگا. تو کچھ لوگ یہ اس طرح بھی سوچتے ہیں کہ طالبان کی وجہ سے غیر ملکی فوجیں باہر نہیں جا رہی, افغانستان میں وہ مزید عرصہ کچھ عرصہ رہیں گی, تو یہ تو ان کے اوپر الزام لگتا ہے. لیکن طالبان کا میرے خیال میں ایک اور نقطۂ نظر ہے, وہ چاہتے ہیں کہ اپنی طاقت دکھائیں, وہ چاہتے ہیں کہ غیر ملکی فوج کو مجبور کریں کہ اگر وہ رہیں گے تو ان کے اوپر بھی حملے ہوں گے, وہ چاہتے ہیں کہ افغان حکومت دباؤ میں آ جائے, اور اگر ان سے کوئی بارگین کرنا ہے, کوئی بات چیت کرنی ہے, تو طالبان کے شرائط کے اوپر ہو جائے. میرے خیال میں دونوں کی مختلف سوچ ہے, اور یہ ہے کہ جتنا جنگ میں اضافہ ہوگا اتنے امن کے امکانات کم ہو جائیں گے, بات چیت بھی نہیں ہوگی. تو یہ جو خون خرابہ افغانستان میں ہو رہا ہے پچھلے 38 سال سے, یہ پھر مزید چلے گا اور اس سے افغانستان کا اور افغانستان کے عوام کا نقصان ہوگا.
یہ تھے رحیم اللہ یوسفزئی. اور اس صورتحال پر میں نے مزید بات کی امریکہ میں یونیورسٹی آف میری لینڈ کے پروفیسر ڈاکٹر عاصم یوسفزئی سے. ان سے پوچھا کہ کیا طالبان کے بڑھتے ہوئے حملے امریکہ کی بالواسطہ مدد نہیں ہے کہ وہ افغانستان میں فوج بڑھا دے؟
ایک جواز بالکل مل جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن 3-4 ہزار فوجی بھجوانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اسی وجہ سے ابھی جو ہے وہ جب پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ وہ پینٹاگون کے دورے پہ گئے تھے 3 دن پہلے, تو انہوں نے امریکہ کے سیکرٹری ڈیفنس ہیں میٹس کو بتایا کہ آپ واپس جو ہیں وہ ڈرائنگ بورڈ پہ چلے جائیں, کیونکہ 3-4 ہزار فوجی بھی جانے سے میرا خیال ہے کہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں تھے. ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے وہ سیٹسفائیڈ نہیں تھے, اگرچہ ان کی کوئی ملٹری ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن پھر بھی ابھی جو ہیں وہ باتیں ہو رہی تھی کہ 3-4 ہزار فوجی جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی بھجوائے جا رہے ہیں. لیکن ابھی اس سے اندازہ ہو رہا ہے ہمیں کہ یہ جو 3-4 ہزار زیادہ فوجی بھجوانے کا جو پلان ہے وہ ابھی آن ہولڈ ہے, اور ابھی اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے.
اچھا ڈاکٹر عاصم یوسفزئی, پاکستان پر دباؤ بھی بڑھ رہا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف وہ کارروائی کرے, تو کیا کوئی نئی خبر آئی ہے اس بارے میں جس کی وجہ سے پینٹاگون کی پاکستانی فوج کی ادائیگیاں روک لی ہیں, یا اس اقدام کا مقصد
کچھ اور ہے؟
دیکھیں اس وقت جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو رپورٹ آئی ہے 2016 کے لیے, انہوں نے اس میں کلیئرلی جو ہے وہ سرٹیفائی نہیں کیا ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ انف اقدامات کیے ہیں حقانی نیٹ ورک اور افغان طالبان کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور اسی وجہ سے پینٹاگان نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ جو رقم ہے باقی وہ انہوں نے روک لی ہے. اب اگر آپ دیکھیں کہ جو افغانستان کے اندر کی سچویشن ہے وہ تو ظاہر ہے وہ تو ہر روز خراب ہوتی جا رہی ہے, اور اس کے لیے پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی ضرورت ہے, تو امریکہ اور باقی جو یورپین ممالک ہیں ان کا یہ موقف ہے اس وقت کہ وہ پاکستان پہ جتنا زیادہ دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ وہ زیادہ دباؤ ڈالیں تاکہ وہ جو حقانی نیٹ ورک ہے یا جو اور کمانڈرز ہیں اور افغان طالبان ہیں پاکستان ان پہ دباؤ ڈال سکے, کیونکہ پاکستان کے پاس پورا لیوریج موجود ہے. میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کے پاس جو ہے وہ افغان مسئلے کو حل کرنے کے لیے ماسٹر کی موجود ہے, تو جب تک پاکستان وہ ماسٹر کی یوز نہیں کرتا ہے تب تک افغان مسئلہ جو ہے وہ اسی طرح بڑھتا چلا جائے گا, اور ابھی 17 سال ہو گئے ہیں اس مسئلے کو اور ابھی اس کے حل کا کوئی امکان جو ہے وہ موجود نہیں ہے, لیکن پاکستان کے پاس وہ ماسٹر کی ہے اور وہ جو ہے وہ جتنا دباؤ ڈال سکتے ہیں امریکہ وہ اس وقت کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کی اور وائٹ ہاؤس امریکن پالیسی جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ وہ دنیا سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہے ہیں, اور اسپیشلی افغانستان جو ہے وہ ان کے رڈار پہ نہیں ہے, اتنا ہائی پرائیورٹی افغانستان کی نہیں ہے, باقی جو ہائی پرائیورٹی ہے وہ نارتھ کوریا ہے اور وہ آئسس ہے, افغانستان کی اس وقت کوئی زیادہ پرائیورٹی ہے نہیں.
اچھا آپ نے کہا کہ امریکہ جو ہے اس مسئلے کے حل کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالے تو یہ مؤثر ثابت ہوگا. امریکہ افغانستان میں جیسے آپ نے بھی ذکر کیا فوج کی تعداد میں کچھ اضافہ کرنے پر غور کر رہا ہے, تو کیا اس نئی ڈپلائمنٹ کے لیے سپلائرز کا روٹ جو راستہ ہے وہ پاکستان ہوگا؟ کیونکہ اگر روٹ پاکستان ہوگا راستہ پاکستان ہوگا تو ادائیگیاں روکنے سے حاصل کیا ہوگا؟
دیکھیں اس پاکستان جو ہے وہ تو چند سال پہلے تو پاکستان واحد راستہ تھا, لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بھی ابھی راستے ہیں امریکہ کے پاس کہ وہ ان کو یوز کر سکتا ہے, وہ تھوڑے سے کاسٹلی ہیں پاکستان کے گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن کے مقابلے میں, لیکن ان کے پاس وہ آپشنز موجود ہیں, اور اس وقت خاص کر جو وائٹ ہاؤس ہے وہ اتنا انپریڈکٹیبل ہے کہ وہ جو ہے وہ کوئی اقدام بھی اٹھا سکتا ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ جو ہے وہ صرف پاکستان پہ اسپیشلی پاکستان پہ وہ جو ہے اتنا انحصار نہیں کریں گے.
ویسے ڈاکٹر عاصم یوسف زئی, آپ نے مذاکرات کی بات کی, تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو افغان طالبان کے حملوں میں تیزی آئی ہے اور علاقوں پہ انہوں نے قبضہ بھی کیا ہے اب, تو اس سے ان کی مذاکرات کی میز پر ان کا ایک طرح سے طاقت ان کی بڑھ رہی ہے؟
طاقت تو ان کی ڈیفینیٹلی بڑھ رہی ہے پچھلے چند سالوں میں, اور اس وجہ سے وہ مذاکرات کی میز پہ نہیں آ رہے ہیں, کیونکہ وہ جو کہتے ہیں کہ آپ مذاکرات جو ہیں وہ آپ پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے کرتے ہیں, پوائنٹ آف ویکنیس سے نہیں کرتے ہیں, تو اس وجہ سے طالبان کو جب تک ویک نہیں کیا جائے گا وہ تب تک مذاکرات کی میز پہ نہیں آئیں گے, اور جنگ میں یہی ہوتا ہے کہ جب آپ جیت رہے ہوں تو آپ مذاکرات کے لیے نہیں آتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ افغان حکومت ہار رہی ہے, اور ابھی آپ نے دیکھا کہ جو غور پروونس ہے اور جو فریاب پروونس ہے اس میں دو ڈسٹرکٹس کو انہوں نے ایک ہی رات میں طالبان نے اوور رن کر لیا, اور خاص کر جو غور پروونس ہے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کا جو بارڈر ہے وہ ہیلمند کے ساتھ لگا ہوا ہے, اور ہیلمند جو ہے وہ طالبان کا اسٹرانگ ہول ہے, پورے جو لشکر گاہ ہے جو اس کا کیپٹل ہے اس کے علاوہ پورے ہیلمند پہ طالبان کا کنٹرول ہے, کمپلیٹ کنٹرول ہے ان کا. میں ایڈوائزر تھا وہاں پہ یو ایس فورسز کا, اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جو ڈسٹرکٹ سینٹر ہے اس کے علاوہ یعنی جو نیٹو کے جو کیمپ ہے اس کے باہر کمپلیٹ کنٹرول ہے طالبان کا, تو اسی وجہ سے جتنے اور ابھی 12 جو صوبے ہیں افغانستان کے اس 34 میں سے 12 صوبوں میں اس وقت سیویئر لڑائی جو ہے وہ جاری ہے, جس میں یہ چوہے اور بلی کا کھیل جو ہے وہ جاری رہتا ہے, کبھی طالبان جو ہیں وہ اوور رن کر لیتے ہیں, کبھی افغان فورسز اوور رن کر لیتے ہیں, لیکن ابھی پچھلے مہینوں میں ٹرینڈ یہی آ رہا ہے کہ صرف جو ہیں وہ طالبان اوور رن کر رہے ہیں ڈسٹرکٹس کو ایک کے بعد دوسرے، اور اس وجہ سے وہ مذاکرات کی میز پہ نہیں آئیں گے جب تک وہ اتنی آسانی سے وہ لڑائی جو ہے وہ جیت رہے ہیں۔
یہ تھے یونیورسٹی آف میریلینڈ کے پروفیسر ڈاکٹر عاصم یوسفزئی۔ ادھر امریکہ میں ریاست ٹیکسس کے علاقے سین انٹونیو میں ایک کھڑے ٹرک سے 8 افراد کی لاشیں ملی ہیں، جبکہ 20 افراد زخمی حالت میں ملے ہیں جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ ابھی معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا یہ واقعہ انسانی سمگلنگ کا تھا یا اس کی وجہ کوئی اور تھی۔ اس کی تفصیل سنیے نازیہ گلزار سے۔
امریکی ریاست ٹیکسس کے شہر سین انٹونیو میں واقع والمارٹ سٹور کے کار پارک میں کھڑے ایک ٹرک میں بچوں اور بڑی عمر کے افراد سمیت 38 افراد موجود تھے، جن میں سے 8 کو مردہ حالت میں پایا گیا جبکہ باقیوں میں سے 20 کی حالت تشویشناک ہے۔ مقامی پولیس کے سربراہ ولیم میک مینس نے میڈیا کو بتایا،
لاشیں اس وقت دریافت ہوئیں جب والمارٹ کے ایک ملازم نے پولیس کو فون کیا۔ اس سے ٹرک میں موجود ایک شخص نے پانی مانگا تھا۔ ہم جائے وقوع پر پہنچے اور 8 افراد کو مردہ حالت میں پایا۔
انہوں نے مزید کہا کہ لگتا ہے کہ یہ انسانی سمگلنگ کا واقعہ ہے۔
سٹور سے ویڈیو دیکھ کر ہمیں معلوم ہوا کہ ایک بڑی تعداد میں گاڑیاں آ رہی ہیں ان لوگوں کو لینے کے لیے جو ٹرک میں زندہ بچ گئے تھے۔ لگتا ہے کہ یہ واقعہ انسانی سمگلنگ کا شاخصانہ ہے۔
پولیس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ ٹرک کہاں سے آیا تھا، لیکن اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ پولیس ممکنہ طور پر انسانی سمگلنگ کے جرم کی تفتیش کر رہی ہے۔ آگ بجھانے والے ادارے کے سربراہ بتاتے ہیں کہ کیسے ان کے عملے نے لوگوں کو ٹرک سے باہر نکالا۔
ہم نے لوگوں کو ٹرک سے باہر نکالنا شروع کیا۔ وہاں پر آکسیجن کا بالکل انتظام نہیں تھا۔ 8 افراد ایسے تھے جو مر چکے تھے اور باقیوں کی حالت بھی تشویشناک تھی، جنہیں مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ ان افراد میں سے 2 اسکول کے بچے بھی تھے۔
امریکی امیگریشن کا شعبہ متاثرین کی امیگریشن کی حیثیت جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔
تفصیل بتا رہی تھی نازیہ گلزار۔ ادھر پاکستان میں ریلوے ڈرائیوروں کی ہڑتال ختم ہونے کے بعد ملک میں ریل گاڑیوں کی آمد و رفت بحال ہو گئی ہے۔ آل پاکستان ریلوے ڈرائیورز ایسوسی ایشن نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے گزشتہ رات ملک بھر میں پہیا جام ہڑتال کر دی تھی، جس کے باعث ریلوے نظام مفلوج ہو گیا تھا۔ معاملے کی تفصیل بتا رہی ہیں لاہور سے حنا سعید۔
ہفتے کی رات پاکستان میں ریل گاڑی پر سفر کرنے والے افراد کے لیے کسی آزمائش سے کم نہ تھی۔ پاکستان ریلوے کے ملازمین نے اپنے مختلف مطالبات منوانے کے لیے ملک بھر میں پہیا جام ہڑتال کر دی، جس کے باعث ایک ٹرین منسوخ جبکہ متعدد ٹرینیں تاخیر کا شکار رہیں۔ ان میں فرید ایکسپریس، ذکریہ ایکسپریس، ملت ایکسپریس اور پاکستان ایکسپریس شامل تھیں۔ ملک بھر میں ٹرینوں کی تاخیر کا سلسلہ تو ابھی بھی جاری ہے، لیکن محکمہ ریلوے کے مطابق ایک بہت بڑے قومی بحران کو بروقت سنبھال لیا گیا اور مسافروں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آل از ویل۔ پاکستان ریلوے کے ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز نجم ولی خان نے بی بی سی کو بتایا کہ ساری رات ریلوے ہیڈ کوارٹر جاگتا رہا، اور جب گرفتاریاں شروع ہوئیں تو ہڑتال کرنے والوں کا ایک بڑا گروپ واپس لوٹ آیا، جس کے باعث اس ہڑتال کو ناکام بنا دیا گیا۔
تقریباً 6 سے 7 گھنٹے جو پریکٹیکلی چلا۔ ایک تو ہم نے فوری طور پہ اے جی ایم ٹریفک جو تھے انہوں نے ریفنڈ کے آرڈر کر دیے تھے، کیونکہ کہیں پہ جو ٹرین چلنے والی ہے اور اس کے مسافر جو ہیں پریشانی کا شکار ہیں ان کو ہم ریفنڈ کر دیتے ہیں، لیکن چونکہ جو ٹرین کینسل ہوئی اس کے بھی ریفنڈ کے آرڈر جو ہیں کر دیے گئے۔ ڈیلے جو ہوا ہے تقریباً 1 سے 4-5 گھنٹوں کا، اس پر ہم نے معذرت کی ہے اپنے پیسنجر سے، اور ان کو چونکہ ویسے بھی ڈیلے ہو سکتا ہے بعض وقت کسی خرابی کی وجہ سے۔
پاکستان ریلوے کے ترجمان نے بتایا کہ ہڑتال کرنے والے 13 ڈرائیوروں کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ ان افراد کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے ویرانے میں ٹرین روک کر ہزاروں مسافروں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دیں۔ تفصیلات کے مطابق ہڑتال کرنے والے ریلوے ملازمین کے 6 مطالبات تھے، جن میں سر فہرست تھا کہ ان کے بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں، ہر 100 میل سفر کرنے کے بعد ان کو ایک روز کی چھٹی ملنی چاہیے، اور ٹرین حادثوں کے باعث برطرف کیے گئے ملازمین کو بحال کیا جائے۔ ریلوے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مطالبات منوانے کے لیے اکٹھے چھٹی لینا ایک ہتھ کنڈا ہوتا ہے تاکہ ریلوے کا نظام بیٹھ جائے۔
بظاہر تو یہ بڑا جسٹیفائڈ سا لگتا ہے کہ ان کے ساتھی برطرف ہو گئے ہیں تو ان کو بحال کیا جائے. ایشو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے 5-6 ایکسیڈنٹ ہیں جن میں وہ لانڈی کا ایکسیڈنٹ بھی شامل ہے جس میں وہ ابھی ٹرینز آپس میں گڈس ٹرین کا ایکسیڈنٹ کیا تھا, اس میں ہمارا کروڑوں کا نقصان ہوا. لانڈی والے میں 22 ہلاکتیں ہوئیں, ایک ٹوٹل 43 ہلاکتیں ہیں. یہ 6 ذمہ دار ہیں ان کے, ان کے خلاف کاروائی ہوئی اور ان کو ملازمتوں سے نکال دیا گیا. انتظامیہ کسی صورت اس کو تسلیم کرنے پر, بات کرنے پہ بھی ہم اس پہ تیار نہیں ہیں.
ہڑتال کے بعد وزیر برائے ریلوے خواجہ سعد رفیق نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا اور کہا کہ ملازمین کے جائز مسائل ضرور حل کیے جائیں گے, جبکہ 6 میں سے 2 مطالبات ماننے کا عندیہ پہلے ہی دیا جا چکا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ٹرین ڈرائیور 50,000 سے 90,000 روپے ماہانہ تنخواہ لے رہے ہیں. اسی تنخواہ میں 10% اضافہ ہوا ہے, لیکن اب مائلیج الاؤنس میں اضافے کے نام پر تنخواہوں میں 4 گنا اضافہ مانگا جا رہا ہے, جو ناممکن ہے. خواجہ سعد رفیق نے یقین دہانی کروائی کہ 48 گھنٹے کے اندر ملک میں تمام ٹرینوں کی وقت پر آمد اور روانگی کو یقینی بنایا جائے گا. حنا سعید, BBC News, لاہور.
اچھا تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے سامنے؟
لکھتے ہیں, ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا, بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا. بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے BBC اردو سروس سے رابطہ قائم ہے, جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے.
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار, شہر میں ہوں یا دیہات میں, گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں, خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے, پوسٹ باکس 3101, اسلام آباد.
اور آج کھیلوں کی خبروں میں کرکٹ کا ہی ذکر رہے گا, کیونکہ آج لندن میں لارڈز کے میدان میں خواتین کے کرکٹ ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا جا رہا ہے, جس میں انگلینڈ اور انڈیا کی ٹیمیں مد مقابل ہیں. ہمارے ساتھی ارم عباسی وہاں لارڈز میں موجود ہیں اور اس وقت میچ کی تفصیل بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں. جی ارم.
جی بالکل امبر, جیسا کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو انڈیا کی ایک بہت اہم وکٹ گر گئی ہے. ہرمن پریت کور جو ہے وہ آؤٹ ہو چکی ہے اور یہ پارٹنرشپ تھی جس نے انڈیا کو کنٹرول میں رکھا ہوا تھا. انڈیا جو چیز کر رہا ہے 229 رنز اسے چاہیے جیتنے کے لیے, اور تیسرا کھلاڑی جو ہے انڈیا کی ٹیم کا آؤٹ ہو چکا ہے. اس وقت 138 رنز ہیں, انڈیا کو 91 رن چاہیے 100 بالز پہ, اور یہ پارٹنرشپ بہت اہم تھی جو کہ اب ٹوٹ چکی ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا پریشر کس طرح سے لیتا ہے, کیونکہ ایک تو یہاں پہ کراؤڈ, یہ پہلی دفعہ اکبر خواتین کرکٹ کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ میچ جو ہے اتنی بڑی تعداد میں اس کو دیکھنے لوگ آئے ہیں. فلی سولڈ ہے اسٹیڈیم, مکمل بھرا ہوا ہے, اور یہاں پر اس وقت جو ہے انڈیا کو یہ اہم وکٹ نہیں کھونی چاہیے تھی. مثالی راج ایک بہت ہی غلط رن دیتے ہوئے پہلے ہی 17 رن پہ آؤٹ ہو چکی ہیں. اس وقت جو ہے پونم ایک بیٹر ہیں جس پہ انڈیا ریلائے کر رہا ہے, جو کہ 63 رن بنا چکی ہیں. اگر ہم بولنگ کی بات کریں تو انڈیا کے بولرز میں گوسوامی جو ہیں, جولان گوسوامی, انہوں نے 3 وکٹس لی ہیں, جس کی وجہ سے ایک بڑا ٹارگٹ انگلینڈ کو دینے میں دشواری ہوئی. اور اب جو ہے 91 رن پہ 100 بالز چاہیے انڈیا کو جیتنے کے لیے. انگلینڈ جو ہے زیادہ, کوئی بھی بیٹر ان کا زیادہ ٹک نہیں سکا, لیکن ایک انیس سینچری ان کی بیٹر ہیں نتالیہ, انہوں نے بنائی, لیکن کوئی ایسی لانگ اسٹینڈنگ پارٹنرشپ جو ہے انگلینڈ کو نہیں مل پائی, کیونکہ انڈیا کے بولرز نے کافی بہتر بولنگ کی. اور ابھی جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب 91 رن چاہیے 99 بالز پہ انڈیا کو فائنل جیتنے کے لیے. ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ ہوگا اگر انڈیا جیت جاتا ہے.
چلیں دیکھیں سنسنی خیز میچ ختم ہوتا ہے کس طرح سے, دیکھتے ہیں 229 کا ہدف. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا ارم. لارڈز کے میدان سے یہ تھی ہماری ساتھی ارم عباسی. اور ورلڈ کپ کے اسکورز آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ BBCurdu.com پر بھی. سربین ابھی جاری ہے, ابھی سربین کے نصف پر خبریں.
افغانستان کے صوبے فاریاب کے ایک ضلع پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے, جبکہ کندھار میں اغوا کیے جانے والوں میں سے کم از کم 7 افراد کو طالبان نے ہلاک کر دیا ہے. اسرائیل نے یروشلم میں مسجد الاقصی کے احاطے میں میٹل ڈیٹیکٹرز کے بعد اب سیکیورٹی کیمراز بھی نصب کر دیے ہیں. یمن میں امدادی کارکنوں کے مطابق ملک میں ہیضے کا شکار ہونے والوں کی تعداد آئندہ 6 ماہ میں 2 گنا ہو جائے گی۔ ترک صدر طیب اردوغان قطر اور خلیجی ریاستوں کے درمیان حالیہ کشیدگی ختم کرنے کے لیے اپنے 2 روزہ دورے کے دوران آج سعودی عرب پہنچ رہے ہیں۔ امریکی کانگریس میں دونوں جماعتیں روس کے خلاف نئی پابندیاں عائد کرنے کے لیے قانون سازی پر رضامند ہو گئی ہیں۔ ویمن کرکٹ ورلڈ کپ میں انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان فائنل جاری ہے، انگلینڈ نے انڈیا کو 229 رنز کا ہدف دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں آپ نے سنی فرحت جاوید سے، سربین آپ سن رہے ہیں بی بی سی اردو سروس سے۔ برطانیہ کے برطانوی ولی عہد پرنس چارلز کی سابق اہلیہ پرنسس ڈائنا نے اپنی زندگی میں دنیا بھر میں لوگوں کے دل جیت لیے تھے۔ ان کی ہلاکت کو اب 20 سال ہونے والے ہیں اور ان کی برسی کے موقع پر ان کے بیٹوں پرنس ولیم اور پرنس ہیری نے پہلی بار ایک ٹی وی پروگرام میں کھل کر اپنی والدہ کے بارے میں بات کی ہے۔ پیر کو آئی ٹی وی پر نشر ہونے والے اس پروگرام میں ڈائنا کے بیٹوں نے کہا ہے کہ وہ نہایت شرارتی والدین میں سے ایک تھیں۔ تفصیل سنیے سبناز سے۔
پرنس ولیم اور پرنس ہیری نے لیڈی ڈائنا کی 20ویں برسی پر پیش کی جانے والی آئی ٹی وی کی ایک دستاویزی فلم میں کہا ہے کہ وہ محل کی دیواروں کے باہر کی حقیقی دنیا کو خوب سمجھتی تھیں۔ دونوں شہزادوں نے بتایا کہ ان کی والدہ نے انہیں کتنے پرلطف انداز میں پالا تھا اور وہ پوری طرح سے خود بھی بچہ ہی تھیں۔ انہیں افسوس ہے کہ ان کی آخری بات بہت مختصر تھی اور وہ ایک فون کال تھی جو انہوں نے اپنی موت کے دن پیرس سے کی تھی۔ شہزادہ ولیم نے کہا کہ انہوں نے فون پر کیا کہا وہ تو یاد نہیں، لیکن ان کی ماں نے جو کہا وہ انہیں یاد ہے اور وہ اس کی تفصیل ظاہر نہیں کر سکتے۔ شہزادی ڈائنا 31 اگست 1997 کو پیرس کے کار حادثے میں ماری گئی تھیں۔ اس وقت شہزادہ ولیم 15 اور شہزادہ ہیری 12 سال کے تھے۔ آئی ٹی وی کو پرنس ہیری نے اپنی ماں کی برسی پر انہیں یاد کرتے ہوئے بتایا،
یہ پہلی بار ہے کہ ہم دونوں نے اپنی ماں کے بارے میں یوں بات کی ہے۔ میرے اور ولیم کے لیے وہ دنیا کی آج تک کی بہترین ماں تھیں۔
پرنسس ڈائنا کی مزاح کے حس کو یاد کرتے ہوئے پرنس ہیری نے بتایا کہ ان کی ماں پوری طرح سے بچہ تھیں۔ جب کوئی کہتا کہ وہ اتنی پرمزاح تھیں تو ان کی کوئی بات بتاؤ تو میرے کانوں میں صرف ان کی ہنسی گونجتی ہے۔ پرنس ہیری نے مزید کہا،
میری ماں کی ایک بات مجھے یاد ہے کہ تم جتنی شرارت کرنا چاہو کرو، لیکن یاد رہے پکڑے نہ جاؤ۔ وہ سب سے زیادہ شرارتی والدین میں سے تھیں۔ وہ ہمیں فٹ بال کھیلتا دیکھتی اور ہمارے موزوں میں مٹھائی ڈال دیتی۔
پرنس ولیم نے بتایا کہ ان کی ماں بہت غیر رسمی تھیں اور ہنسی مذاق بہت پسند کرتی
تھیں۔ Her 20th anniversary year feels like a good time to remember, you know, all the good things about her and
شاید ہی کوئی دن گزرا ہو کہ میں نے ان کے بارے میں سوچا نہ ہو۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی 20ویں برسی ان کے بارے میں بہت سی اچھی باتیں کرنے کا ایک اچھا موقع ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس سے دوسروں کو ان کی شخصیت کے وہ پہلو جاننے کا موقع ملے گا جن سے لوگ اس سے پہلے واقف نہیں تھے۔
واضح رہے 1997 میں شہزادی ڈائنا کی وفات پر دنیا بھر میں شدید غم کی لہر دوڑ گئی تھی اور ان کی آخری رسومات ٹی وی پر 2 ارب ناظرین نے دیکھی تھیں۔ حال ہی میں دونوں شہزادوں نے اپنی ماں کی یاد میں ان کی گزشتہ رہائش گاہ پر ایک مجسمہ بنانے کا بھی حکم دیا تھا تاکہ دنیا تک ان کا مثبت کردار پہنچایا جا سکے۔
تفصیل بتا رہی تھیں سبا ناز۔ اور آئیے اب سنتے ہیں وسعت اللہ خان کا ہفتے وار کالم بات سے بات۔
مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ جب بھی ماسٹر عبداللطیف اقبال کی شعرۂ آفاق نظم خطاب با جوانان اسلام کا ایک ایک شعر زینہ بزینہ پڑھتے پڑھتے اس شعر پہ آتے تو ان کی آنکھیں ڈب ڈبا جاتی ہیں اور ہم بچوں پہ بھی افسردگی چھا جاتی۔ ماسٹر لطیف کچھ دیر بعد سنبھلتے ہوئے روندھی آواز میں کہتے، بچوں آج اتنا ہی، کل یہیں سے شروع کریں گے۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل۔ صدی بھر پہلے لکھی جانے والی یہ نظم یقیناً سننے اور سنانے والے کو اور جذباتی کر دیتی ہوگی، کیونکہ پوری مسلمان دنیا مغرب کے 9 آبادیاتی شکنجے میں تھی۔ لیکن آج یہ نظم محض طاق پہ دھرے دیے جیسی ہے۔ تعجب ہے کہ میونخ اور ہائیڈلبرگ سے فلسفہ کشید کرنے والے اقبال کو بالکل خوشی نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کا علمی خزانہ یورپ میں کم از کم محفوظ اور ہر علم جو کی دسترس میں تو ہے، بالکل ایسے ہی جیسے یونانی علوم کو عباسی بغداد میں مسلمانوں نے گلے لگایا تھا۔ اگر 1200 برس پہلے یہ خزانہ پاپائیت کی تاریکی سے منور یورپ کے نہا خانوں سے نہ نکالا جاتا تو آج ارسطو، افلاطون اور سقراط کو یورپ میں بھی کتنے جانتے ہیں۔ ایسی اقوام کو تو سلام کرنا بنتا ہے جو کتابیں یا تہذیبی شہپارے جلانے یا دریا برد کرنے کی بجائے انہیں لوٹ لیں اور پھر اپنے ہاں محفوظ کر لیں۔ جو علمی خزانہ آج برٹش میوزیم، برٹش لائبریری، انڈیا آفس لائبریری اور یورپی دارالحکومتوں میں ہے، اگر مغرب اسے لوٹ کے نہ لے جاتا تو شاید آدھی نادر کتابوں میں پکوڑے بن چکے ہوتے، آدھی فٹ پاتھ پہ ہوتیں اور مادود چند سرکاری لائبریریوں میں بھی ہوتیں تو دیمک اور مکڑیوں کے پہرے میں۔ کم از کم اب یہ تو ہے کہ کوئی بھی علم کا پیاسا یورپ کی کسی بھی لائبریری یا میوزیم میں محفوظ اپنے اجدادی علم کی زیارت کر سکتا ہے اور اپنے ثقافتی شجرے کو چھو سکتا ہے یا دور سے دیکھ سکتا ہے۔ کاش بامیان کے دو بدھا بھی انگریز ہی لے جاتے، کابل اور بغداد کے عجائب گھر، موصل کے نینوائی کھنڈرات کے پہرے دار سینکڑوں ٹن وزنی ہزاروں برس پرانے سنگی مجسمے اور ٹمبکٹو کے 1000 برس پرانے مسلمان کتب خانے اور مکہ اور مدینہ میں جدید ہوٹلوں تلے کچلے جانے والے مقدس آثار بھی لے جاتے۔ کاش موصل کی 800 برس پرانی مسجد نوری، جھکے ہوئے مینار سمیت برلن، پیرس یا لندن منتقل ہو جاتی اور کوئی حضرت یونس علیہ السلام کا مرقد اور امام موسیٰ کاظم کا روضہ اور پلیرمو کا رومن اکھاڑا بھی ڈائنامائٹ بننے سے پہلے گٹھڑی میں باندھ کے لے جاتا۔ ہلاکو نے تو محض چند شہر اور کتب خانے جلائے، پچھلے 10-20 برس میں تو تاریخ ہی اڑا دی گئی۔ مگر صرف طالبان، داعش یا بوکو حرام کو کوسنے سے کیا ہوگا؟ کیا ہم اپنے لیے کافی نہیں؟ کیا بڑے میاں کے مرنے کے تیسرے دن ہی زندگی بھر ورق ورق جمع کردہ ان کا کتب خانہ فٹ پاتی کباڑیوں کو چند 1000 روپلی میں فروخت کر دینے والی پڑھی لکھی اولاد کسی ہلاکو سے کم ہے؟ کیا میوزیم میں اصلی مجسموں کو جعلی بدھا اور 2 نمبر گندھارا تہذیب سے بدلنے والے ثقافتی ڈاکو کسی بوکو حرام سے پیچھے ہیں؟ کاش جان مارشل اور مارٹیمر ویلر ہڑپا اور موہنجو دڑو بھی لندن بھجوا دیتے، کم از کم ان کے آثار پہ فصلیں تو نہ لہلہاتیں، اسٹوپا کی چوٹی تک لانڈے شرط باندھ کے موٹر سائیکل کی ون ویلنگ تو نہ کرتے۔ شکر ہے 90% موہنجو دڑو اور ہڑپا ابھی زیر زمین ہے۔ جو قوم 1000 روپے کا چکن تکہ 500 روپے کی کتاب سے زیادہ سستا سمجھے، جہاں کتابوں کی دکانیں گیراجوں میں بدل رہی ہوں، ایسے سماج کو جہالت ہی سچتی ہے۔
اور وسعت اللہ خان کا یہ کالم اگر آپ پڑھنا چاہیں یا سوشل میڈیا پر شیئر کرنا چاہیں تو یہ آپ کو ملے گا ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر۔ سامعین، آئیے اب سنتے ہیں آپ کا خط ملا۔
سامعین کے خطوں پر مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ یہ پہلا خط ہے میٹھی تھر سے، ہمارے پرانے سامع گنیش بالانی۔
BA LLB،
ڈگری بتانی ضروری ہے کیا؟
ہاں، ذرا روب پڑتا ہے نا سننے والوں پر۔ میں کل ادبی دنیا کا ایک پرانا شمارہ دیکھ رہا تھا، اس میں ہر ادیب کے نام کے آگے اس کی ڈگری بھی لکھی ہوئی تھی۔ مثلاً احمد ندیم قاسمی BA، فیض احمد فیض MA۔
اچھا، کس زمانے کا میگزین تھا وہ؟
وہ تھا 1938 کا، 1938۔
تو اس زمانے میں شوق ہوتا ہوگا لوگوں کو ڈگری دکھانے کا۔ آج کل تو کہا جاتا ہے کہ نام ہی کافی ہے،
تو چلیے ہم نام پہ ہی اکتفا کر لیتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں گنیش بالانی صاحب؟
لکھتے ہیں، ہم گزشتہ 50 برس سے آپ کی نشریات سن رہے ہیں، آج کل بھی جو ہی رات کے 8 بجتے ہیں ہمارا ریڈیو آن ہو جاتا ہے اور آپ لوگوں کی جانی پہچانی آوازوں سے ماحول مہک اٹھتا ہے۔
شکریہ گنیش جی۔
لکھتے ہیں، آپ کی خبریں اور تبصرے سننے کے بعد ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ مذہبی انتہا پسندی کی جس نہج پر چل نکلا ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ بھارت میں گائے کی حفاظت کے نام پر جس طرح جنونی لوگ دوسرے مذہب کے نام لیواؤں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، ہمارے ملک میں اپنے ہی مذہب کے لوگوں کو فرقے اور عقیدے کی بنیاد پر قتل کیا جا رہا ہے۔ آخر قائد اعظم کا وہ پاکستان کب وجود میں آئے گا جہاں پر ہر شہری اپنے ذاتی عقائد کے ساتھ آزادی اور خود مختاری کی خوشحال زندگی بسر کر سکے گا؟
وہ پاکستان تب وجود میں آئے گا جناب جب ہم میں برداشت کا مادہ پیدا ہو جائے گا، جب ہم عقائد کی بنیاد پر کسی کو دوسرے درجے کا شہری سمجھنا چھوڑ دیں گے۔ ظہوری کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، شدہ سینہ ظہوری پر از محبت یار، برائے کینہ اغیار در دلم جو نیست۔
یعنی میرا سینہ اپنے محبوب کی محبت سے اتنا بھرا ہوا ہے کہ اس میں دشمنی کے جذبات کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچی۔
واہ، شعر کا مطلب تو آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا دیا۔ اب ذرا اسی پھرتی سے اگلا خط بھی پڑھ دیجئے۔
جی ضرور، یہ اگلا خط ہے کھولی نمبر 39 سینٹرل جیل حیدرآباد سے۔ ویر جی کوہلی لکھتے ہیں، مجھے 20 دن پہلے ایک ایسے قتل کے سلسلے میں جیل بھیج دیا گیا جس کے بارے میں مجھے علم ہی نہیں۔ ہائی کورٹ میں اپیل داخل کر دی ہے، انشاءاللہ انصاف ملے گا۔ میں چونکہ بنیادی طور پر ایک سماجی کارکن ہوں، اس لیے یہاں جیل میں یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ یہاں موجود کئی قیدیوں نے برسوں پہلے اپیلیں داخل کی تھیں لیکن انہیں ابھی تک تاریخ نہیں ملی۔ انصاف اگر وقت پر نہ ملے تو وہ انصاف نہیں رہتا بلکہ بے انصافی بن جاتا ہے۔ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے چیف جسٹس صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ سیشن کورٹ سے سزا پانے والا کوئی شخص جب اپیل داخل کرے تو ایک مقررہ مدت کے اندر اندر ہائی کورٹ میں اس کی سنوائی ہونی چاہیے۔ یہاں جیل میں بی بی سی کی اردو سروس سبھی قیدی سنتے ہیں اور ان سب نے درخواست کی تھی کہ میں ریڈیو کے ذریعے اس مسئلے کو منظر عام پر لاؤں۔
آپ نے درست کہا ویر جی کہ انصاف اگر تاخیر سے ملے تو پھر وہ انصاف نہیں رہتا بلکہ بے انصافی بن جاتا ہے۔ ہماری عدالتوں میں کام کی رفتار پریشان کن حد تک سست ہے، دنوں کا کام مہینوں اور مہینوں کا برسوں پہ جا پڑتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ حکام آپ کی درخواست پہ ضرور توجہ دیں گے اور مقدمات کو تیزی سے نمٹانے کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں گے۔ جی زہا۔
جی، جھاؤ ضلع آواران سے عظیم شاہین لکھتے ہیں، یہ ہماری زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ میں نے کئی اخبارات کو یہ حقائق فیکس کیے ہیں لیکن چٹپٹی خبروں کے متلاشی اخباروں کو یہ سٹوری پسند نہیں آئی۔ پھر میں نے سوشل میڈیا پر یہ مسئلہ اٹھایا لیکن کسی کے کان پر جو تک نہ رینگی۔ اب آپ کو خط لکھ کر صورتحال بیان کر رہا ہوں، معلوم نہیں آپ بھی میرا خط نشر کرتے ہیں یا نہیں۔
یہ خط تو ہم نشر کر رہے ہیں لیکن ان کا مسئلہ ہے کیا؟
جی، وہ لکھتے ہیں، ہمارے علاقے میں پینے کا پانی ناپید ہے اور لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک ہم دور دراز سے قدرتی چشموں کا پانی لا کر اپنی پیاس بجھا لیتے تھے لیکن کئی برس سے خشک سالی کا ماحول چل رہا ہے اور چشمے خشک ہو گئے ہیں۔
یہ تو واقعی بحران کی صورتحال ہے عظیم صاحب۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کی آواز ہمارے توسط سے متعلقہ حکام تک پہنچ رہی ہوگی اور وہ جلد از جلد بلکہ ہنگامی بنیادوں پر پانی کی سپلائی کا کوئی انتظام ضرور کریں گے۔
زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی،
یہ مصرع آپ کو کہاں سے یاد آ گیا؟
میں اگلا خط پڑھ رہی ہوں جناب۔
اچھا، تو کن صاحب کا خط ہے؟
یہ خط آیا ہے کینیڈا سے اور مکتوب نگار کا نام ہے نصر بخت۔
اچھا، تو کیا فرماتے ہیں نصر بخت؟
شعر لکھنے کے بعد کہتے ہیں، ہم موزا کنڈیاں والا سے کینیڈا پہنچ گئے لیکن بی بی سی اردو سروس کا شوق اسی طرح ہمارے ساتھ ہے بلکہ آج کل اس کی زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انگریزی کے حرف جے کا سڑک پار کرنے سے کیا تعلق ہے، اور اگر کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر جو شخص سیدھی طرح سڑک پار نہیں کرتا اسے جے واکر کیوں کہتے ہیں، اور جگہ جگہ جے واکنگ سے منع کرنے والے احکامات کیوں لکھے ہوئے ہیں؟
جناب نصر بخت صاحب، امریکی محاورے میں جے اجڑ اور بیوقوف انسان کو کہتے ہیں جو تہذیبی اقدار اور ادب آداب سے واقف نہ ہو۔ پچھلی صدی میں یعنی 19ویں صدی میں ایک اصطلاح چلتی تھی، جے ڈرائیور، یعنی گھوڑا گاڑی چلانے والے ایسے کوچوان جنہیں دائیں بائیں کی تمیز نہ ہو اور سڑک کی غلط سائڈ پہ گاڑی چلا رہے ہوں، ان کو کہتے تھے جے ڈرائیور۔ بعد میں جب فٹ پاتھ وغیرہ وجود میں آ گئے تو پیدل چلنے کے بھی اصول و ضوابط بن گئے اور سڑکوں پہ ایسے نشانات لگا دیے گئے کہ جہاں سے آپ کو سڑک پار کرنی چاہیے۔
یعنی سڑک پر جہاں سفید دھاریاں لگی ہوں صرف وہیں سے سڑک پار کی جائے۔
کالی سڑک پہ سفید دھاریاں بالکل ایسے ہی لگتی ہیں جیسے زیبرے کی کالی جلد پہ سفید دھاریاں ہوں۔
تو اسی لیے سڑک پار کرنے کے لیے اس مقام کو زیبرا کراسنگ کہتے ہیں۔
جی ہاں، اور جو لوگ زیبرا کراسنگ سے سڑک پار کرنے کی بجائے ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں اور غلط جگہوں سے سڑک کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں بھلا کیا کہا جاتا ہے؟
جے واکر۔
بالکل جواب درست ہوا۔
اچھا عارف، ہمیں دبئی سے قمر عظما صاحب نے بھی ایک دلچسپ سوال ارسال کیا ہے۔
ہاں، میں نے دیکھا ہے یہ مچھروں کے بارے میں سوال، لیکن آج تو ہم اس کا جواب نہیں دے پائیں گے، یہ اگلے اتوار ہم اس کو شامل کر لیں گے انشاءاللہ۔
سامعین، آپ بھی ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں، تو خط لکھ کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پی او باکس 3101 اسلام آباد۔
اس کے ساتھ ہی خطوں کی یہ محفل خاتمے کو پہنچی، آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے زہا جواد اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
Sound, camera, action.
स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
मैं हूँ नुसरत जहाँ, जो हर हफ्ते आपके लिए लेकर आती हूँ बॉलीवुड की गर्मा गर्म खबरें।
अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता।
बॉलीवुड सितारों की बातें और मुलाकातें, पर्दे के पीछे क्या है, ऑफिस का बादशाह कौन है,
बम को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन।
और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है।
अफगान जलेबी माशूक फरेबी घायल है तेरा दीवाना भैया भैया।
हर सनीचर सैरवीन में सुनिए बॉलीवुड राउंड अप।
سروین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں میوزک ویڈیوز، اشتہارات اور دستاویزی فلموں کی دنیا میں عدنان ملک اور ثاقب ملک کے نام نئے نہیں، لیکن اب ان دونوں بھائیوں نے فلم کی دنیا کا رخ کر لیا ہے۔ ثاقب ملک اپنی پہلی فلم کی ہدایت کاری کرنے جا رہے ہیں، جبکہ عدنان ملک فلم کیک میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ سنیے ان دونوں کے ساتھ فیفی ہارون کی گفتگو۔
چل میرے بھائی، چل چل میرے بھائی، تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، تیرے پاؤں پڑتا ہوں، چل میرے بھائی۔
دو بھائی اس وقت اکٹھا ہیں ہمارے ساتھ، ایک ساتھ اسٹوڈیو میں۔ سامنے میرے جو ایکچولی چھوٹے بھائی ہیں، مگر کیونکہ بالکل سامنے ہیں، میں ان کا نام پہلے لے لیتی ہوں۔ عدنان ملک، انہیں تو آپ جانتے ہوں گے، کیونکہ کافی لوگ جو ہیں ان کے صدقے ہوتے جاتے ہیں۔ صدقے تمہارے میں انہوں نے ہیرو کا کردار ادا کیا تھا، اس کے بعد دل بنجارا میں بھی نظر آئے تھے، اور اب ایک فلم جو ہے انہوں نے سائن کی ہے کیک کے نام سے۔ ان سے باتیں ہوں گی۔ اور ثاقب ملک جو ہیں وہ بڑے بھائی ہیں، ہدایت کار کے طور پہ بہت جانے مانے نام ہیں پاکستان میں، اور انہوں نے بہت سارے ویڈیو جو ہیں وہ ڈائریکٹ کیے تھے، میوزک ویڈیو، جس میں خماد میرا خیال بہت ہی مقبول ہوا لوگوں میں۔ ثاقب، عدنان، ویلکم بی بی سی لندن میں۔ آپ کو کیسا لگ رہا ہے لندن میں آج کل؟ تو ویدر تو بہت ہی اچھا ہے۔
بہت اچھا لگ رہا ہے، ٹھنڈا موسم ہے، آپ کو پتا ہے پاکستان
ٹھنڈا موسم تو نہیں ہے، یہ تو گرمیاں ہیں
ہمارے لیے، تو مری ہے یہ نقشہ چلی ہے۔
تو ثاقب، یہ بتائیں کہ وہ فلم جو ہے بن رہی ہے آپ کی؟
فلمیں تو بہت ساری بن چکی ہیں میرے دماغ میں، لیکن
پردے پہ بھی تو لائے نا،
لیکن عملی طور پر ابھی نہیں بنی۔ میں بنانے لگا تھا ایک بڑے میڈیا گروپ کے لیے، لیکن انہوں نے ایز یوزول سب کی طرح دھوکہ دے دیا، اور اب میں نے اٹل فیصلہ کر لیا کہ میں جو بھی کروں گا خود کروں گا، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر بغیر کسی سہارے کے۔ تو اب انشاءاللہ میں بناؤں گا، میری اسکرپٹس پہ کام ہو رہا ہے، دو اسکرپٹس پر، مجھے چوز کرنا ہے کہ کون سی اسکرپٹ پہ۔
عدنان فلم میں کچھ یا کردار یا آپ کی مدد کریں گے بیہائنڈ دی سین؟
آئی تھنک میرے نہ چاہتے ہوئے بھی میری مدد کریں گے، اور میرے چاہتے ہوئے بھی میری اتنی مدد نہیں کریں گے جتنا میں چاہوں گا۔ تو ہماری ایسی ریلیشن شپ ہے،
بڑے بھائی آپ ہیں مگر لگتا ہے چھوٹے ہیں۔ اپنی فیما کی جو فلم تھی لو میں گم،
جی،
گانا جو تھا آپ نے ڈائریکٹ کیا تھا،
جی،
میں ہوں شاہد افریدی میں بھی آپ نے ایک بڑا پھڑکتا ہوا گیت،
کیبرے نمبر،
کیبرے نمبر، جس میں متھیرا،
جی،
بہت ہی खूबसूरत अंदाज में नजर आई थी।
जी, मैंने अपनी तमाम पूरी कर ली थी। क्लब डांस फिल्म आने के लिए।
एक्चुअली महनूर बलोच भी उसमें थी और वो भी काफी सेक्सी लग रही थी।
जी, उसके बाद उन्होंने
आपका सारा कमाल था।
आई थिंक इसमें मानूर का कमाल था, लेकिन आई थिंक उसके बाद उसने तौबा कर ली।
आपकी वजह से वो फिल्मों से ही चली गई हैं। अच्छा, तो अदनान, केक के बारे में थोड़ी बात हो जाए, क्योंकि फिल्म के मौजू पे फिर हम टीवी पे भी आते हैं। सो डू यू वांट टू हैव योर केक एंड ईट इट आल्सो?
हमारी यही ख्वाहिश है कि हम केक बनाएं और उसको खाएं भी,
सबको स्लाइस मिले।
बिल्कुल।
आप एक हिदायतकार भी हैं, हालांकि आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई है और वो भी पाकिस्तान के सिनेमा पर। आप दोनों का बहुत लगाव है पाकिस्तानी सिनेमा से।
बिल्कुल।
ये थोड़ी बैक सीट ड्राइविंग तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि ये होता है ना कि व्हेन यू नो हाउ टू मेक अ फिल्म। आपने भी मतलब एक गाना डायरेक्ट किया था मेरा ख्याल, जवानी फिर नहीं आनी में।
बिल्कुल किया
है ना। तो आप दोनों जो हैं गानों के जोर
पे। दान कमर्शियल्स भी बहुत कर रहे हैं और काफी म्यूजिक वीडियोस की।
जी, मैंने रिसर्च की है। आप बड़े भाई बन रहे हैं कि बैक सीट ड्राइविंग जो होती है, थोड़ी सी बैक सीट डायरेक्टिंग भी थोड़ी होती है। एक आपका सीरियल था जो शायद इतना अच्छा नहीं चल रहा था, तो उसमें आपने थोड़ा सा हार्ट बटाया था।
देखिए, लोग कहते हैं कि आप बहुत सारे काम करते हैं मेरे बारे में और मेरे शौक काफी हैं, लेकिन वो सारी एक ही फील्ड में है ज्यादातर। दिल बन जा रहा था उसमें, मैंने एक्चुअली, मुझे लगा कि परफॉर्मेंस पे कम फोकस रहा और प्रोडक्शन पे ज्यादा, क्योंकि मुझे लग रहा था गैप्स थे। तो उससे मैंने काफी कुछ सीखा कि भाई एक तो आप ऐसी टीम्स के साथ काम करें जहां आपको करने की जरूरत ना हो। मेरे हिसाब से जब आप एतबार कर लेते हैं डायरेक्टर पे, तो फिर आप बाकी काम उनके ऊपर ही छोड़ दें और आप जिस काम के लिए आए हैं वो करें। तो बात तो ये कि मुझे सीखना है।
साकिब, आप किस किस्म की फिल्म बनाना चाहते हैं?
मैं पहले तो बहुत अरसे से ये सोचा था कि मैं एक ऐसी फिल्म बनाऊं जो लोगों में मकबूल हो और जो बॉक्स ऑफिस पे चले,
क्योंकि आपका कमर्शियल सिनेमा की तरफ रुझान रहा है।
लेकिन शायद इसीलिए मैंने अभी फिल्म नहीं बनाई, क्योंकि मैं शायद किसी सिग्नल के लिए या ऊपर अल्लाह की खास मर्जी हो। लेकिन मैंने अब वो फैसला किया है कि मैं वो फिल्म बनाऊंगा जो मैं दिल से बनाना चाहता हूँ। क्योंकि आई थिंक आप दिल से जो चीज बनाते हैं, जो कहानी आप बताना चाह रहे हैं, वो बहुत अच्छी और सच्ची निकलती है। और मैंने जब म्यूजिक वीडियोस भी किए थे, मैंने बिल्कुल कतई ये नहीं देखा था कि ये कैसे चलेंगे।
आपने बड़े कंट्रोवर्शियल वीडियोस भी किए थे।
हमाज भी जब मैंने किया था, तो शान उस वक्त और जारा शेख, वो कमर्शियल फिल्म के बड़ा आर्टिस्टिक तरीके से इसको फिल्म किया था, ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो किया था, एक नॉस्टैल्जिया पीस था। तो उस जमाने में ऐसा काम नहीं था। लेकिन अभी पता है, कल ही मैं पढ़ रहा था जब आमिर खान से पूछा गया कि दंगल ने चाइना में इट्स डन $137 million वर्थ ऑफ बिजनेस, एंड ही सेड आई हैव जस्ट बीन डूइंग वर्क फ्रॉम माय हार्ट एंड आई वाज रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट। तो अब जो मैं फिल्म कर रहा हूँ, जो मैंने तकरीबन इस ट्रिप पे फैसला किया, क्योंकि मुझे जरा सा काम से हटने का, जरा सोचने का मौका मिला है, अब मैं बना रहा हूँ, इट्स अ थ्रिलर ड्रामा व्हिच हैज अ सर्टेन काइंड ऑफ फिल्म नोआ फील टू इट। इसका हमारी अपनी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक है जो मैं फिल्म बनाना चाह रहा हूँ।
अच्छा।
जी जी।
और क्योंकि आपको फिल्म इंडस्ट्री से काफी लगाव है, मतलब मुझे याद है हम उस वक्त भी फिल्में जाके देखते थे निशात सिनेमा में और बहुत से ऐसे दीगर जो सिनेमा थे जब सिनेमा अच्छे भी नहीं होते थे, टूटी फूटी सीट्स में हम जाके अंजुमन और मुसर्रत शाहीन और हसीना एटम बॉम्ब, इस किस्म की हम फिल्में देखते थे।
बड़ी स्क्रीन पे बड़ी हीरोइनों को देखने का मतलब ही कुछ और था।
हम देखेंगे आपकी फिल्म में हीरोइन कितनी बड़ी होगी, कैसी होगी। क्यों शुरू में ये जरा था कि जब अदनान ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पे डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, क्योंकि हमें पता था आपको बड़ा लगाव है। अदनान तो अमेरिका में रह के आए थे, तो हमने सोचा था कि फिल्म जो अदनान बना रहा है पैशन साकिब का है। मगर अब मैं जरा देख रही हूँ, जब मैंने अदनान आपकी, जो मुझे बड़ा पसंद आया, जो आपका माय पंजाबी लव फॉर यू बम्बू सॉस का जो आपने गाना किया था आमना शेख के साथ, तो उसमें मैंने एक चीज देखी थी जो मुझे डिस्टिंक्टिव लगी, और वो ये था योर सेंस ऑफ ह्यूमर।
बिल्कुल।
श्योर, आई मीन जो मुझे जॉनरा बहुत पसंद है वो सॉर्ट ऑफ कमिंग ऑफ एज जो कहते हैं, तो और नॉस्टैल्जिया बेस्ड। तो फिल्म, वेस्टर्न फिल्म जैसे बॉयहुड होगी या ग्रेजुएट होगी माइक निकल्स की, या जैसे इंडिया में पीकू और कपूर एंड सन्स, वो जो थोड़ा सा सॉफ्ट फैमिली,
जो बिल्कुल बाथरूम पे फोकस थी।
जी, बट बेसिकली फैमिली डायनामिक्स पे, और मुझे हमेशा उसी पे इंटरेस्ट रहा है।
मगर उसमें भी जरा द ह्यूमर एलिमेंट वाज रियली,
इट्स सो फनी बिकॉज़ एक्चुअली रियल लाइफ में साकिब इज फनियर देन आई एम।
एक नॉन सीरियस किस्म की बात कर रहे हैं
आप। शादी के बारे में तो नहीं
शादी के बारे में
मुझसे पूछ लें।
मैं क्यों किसी से कहूँ कि शादी करे? मैं तो आपको इनकरेज करूंगी कि आप बाहर निकलें और देखें, और जिस तरह आप रह रहे हैं वैसे ही रहें। मगर कुछ तो होगा आपको जो पसंद है, जो आप कह کہتے ہیں کہ یہ اس قسم کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں یہ مجھے اچھی لگتی ہے بات کسی میں, یا یہ میں ڈھونڈتا ہوں کسی میں.
میں لسٹ کرنا شروع کر دوں تو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں.
نہیں اڑاتے نا, لڑکیاں لکھ رہی ہیں بیٹھ کے.
اچھا نہیں, آئی تھنک میرے لیے ایک انڈیپینڈنس بڑی ضرورت ہے کہ مجھے بھی اسپیس چاہیے ہوتی ہے. اینڈ آئی تھنک ریلیشن شپس میں دونوں طرف اسپیس اور انڈیپینڈنس ہونی چاہیے, لیکن ایک وہ نرچرنگ کوالٹی بھی, ایک فیمیل نرچرنگ کوالٹی مجھے ضرور, آئی فائنڈ دیٹ کوائٹ امپورٹنٹ. اور ایک سینس آف ٹریول, تھوڑا سا
بڑا بیلنس ہوتا ہے نرچر کرنا اور انڈیپینڈنس دینا.
تو بس یہی میں ڈھونڈ رہا ہوں نا.
مجھے اس وقت
کوئی خاص
چند لوگ آ رہے ہیں جو آپ کے کو سٹارز بھی رہ چکے ہیں, وہ دماغ میں آ رہے ہیں
اسکرین پہ. یو نو وین یو ہیو کیمسٹری وتھ سم ون دیئر از آلویز سم تھنگ یو آر ڈرائنگ آن. یہ نہیں کہ باؤنڈریز کراس کر دیں,
کیوں, مگر اپنے کو سٹار کے ساتھ عشق ہو سکتا ہے, ایسی کیا بات ہے.
نہیں بالکل ہو سکتا ہے, اور ہر تھوڑی ڈگری سے ہونا بھی چاہیے. لیکن اس فیلڈ کو میں بدنام نہیں کرنا چاہ رہا, وہ ایک بڑی فائن.
محبت بدنام تو نہیں ہوتی
لوگوں کی نظروں میں, انفارچونیٹلی. ویل انفارچونیٹلی آئی تھنک پیپل لک ایٹ اٹ دیٹ وے, بٹ میرے حساب سے نہیں. آئی تھنک کیمسٹری میں بہت ضروری ہے, یو ہیو ٹو گیٹ ایموشنلی سم واٹ انوالوڈ وتھ سمبڈی. آئی تھنک
آپ یہ مانیں گے کہ ہدایت کاری میں کم مگر ایکٹنگ میں ذرا آپ کو سیکھنا ہے اور بہت کچھ.
جی بالکل, ظاہری بات ہے دونوں میں, زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا ہوتا ہے. اور ایکٹنگ میں اپنے لیے کرتا ہوں ایکچولی. آئی نو اٹس فنی بٹ آئی ڈو اٹ بیکاز میرے لیے ایک تھراپی کا پروسیس ہے, تو میں اس لیے انوالو ہو جاتا ہوں. ورنہ تو بہت سارے کام آئے جن کو میں نے منع کیا, لیکن اب وہ والی بات ہے کہ سال میں دو پروجیکٹس بھی کر لوں ایز این ایکٹر تو میں بہت خوش ہوں.
بڑی یہ ڈسکشن چلی آئی ہے کہ پاکستانی فلم کیا ہے, انڈین فلم کیا ہے, بالی ووڈ سے ہم کس حد تک جڑے ہوئے ہیں.
فضول سی ایک آرگیومنٹ ہے, کیونکہ دیکھیں ہمارا سینما جو ہے وہ ایک سب کانٹیننٹل سینما ہے. کلچرل ڈفرینسز سوائے مذہب کے ٹو سم لیول, باقی جو ہیومن لیول ایموشنز ہیں اور جو معاشرے کے روزمرہ کے مشکلات اور جو رشتوں کی بات ہے وہ تو دونوں ملکوں میں ایک جیسی ہے.
آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے عدنان؟
کیونکہ ہمارے پاس ابھی اتنی ٹریننگ نہیں ہے. جو ہمارے فلم میکرز ہیں وہ زیادہ تر ٹی وی سے گریجویٹ کر رہے ہیں یا ایڈورٹائزنگ سے شاید آ رہے ہیں, لیکن می بی ہیون گون تھرو اے سرٹن لرننگ. وہ دے وانٹ ٹو کاپی وٹ دے تھنک از سکسیسفل.
لوگ وہ بھی کہتے ہیں کہ جوانی پھر نہیں آنی, ایکٹ اینڈ لو بالی ووڈ سے انسپائر ہے. سم لیولز دے آر انسپائرڈ, مگر جتنی بھی فلمیں ابھی تک کامیاب ہوئی ہیں وہ اس لیے کامیاب ہوئی ہیں کیونکہ ان میں ریفرنس پاکستان کو کیا گیا تھا. جو ہیومر ہمارا اپنا ہے جوانی پھر نہیں آنی میں بھی بالکل یہی تھا, بول میں بھی کافی حد تک یہی تھا, رانگ نمبر میں بھی یہی تھا. سو اگر آپ اپنے کلچرل انسائڈ جوکس, اپنی سچویشنز, ان کو ریفرنس کریں تو دیکھیں تھیمس تو ہالی ووڈ میں اور بالی ووڈ میں اور لالی ووڈ میں اور کالی ووڈ میں ایک ہی قسم کی فلمیں بنتی ہیں, لو اسٹوریز. تو ان میں بیسکلی جو آپ اسکرپٹ اور ڈائلاگ اور جو سچویشنز لیں وہ ریلیونس اپنے ہونے چاہیے.
اور ثاقب عدنان سے تو میں نے پوچھ لیا کہ وہ کس طرف کھینچے جاتے ہیں, وہ کیا کوالٹیز ہوتی ہیں ایک انسان میں جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں. آپ تو لانگ ٹائم کمٹمنٹ فوب بھی تو ہیں.
جی, چپ رہنے کی عادت کیونکہ میں بہت بولتا ہوں.
اچھا,
سہنے کی عادت کیونکہ میں بہت ظلم کرتا ہوں. اور ہنسنے کی عادت کیونکہ میں بہت ہنساتا ہوں.
کیا بات, کیا بات, کیا بات. اچھا, تو مطلب جو عدنان کا ڈریڈڈ سوال ہے وہ دونوں سے پوچھ لیتے ہیں, آپ دونوں شادی کب کر رہے ہیں؟
ایک ساتھ ہی ہوگا مجھے لگتا ہے, جب بھی ہوگا
ڈبل ویڈنگ.
ہاں لگتا ہے دو بھائیوں کی ایک ساتھ ہوگی, لیکن عدنان نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ یہ جلد کریں گے شادی. کیونکہ
آپ سے وعدہ کیا یا کسی لڑکی سے؟
سب سے وعدہ.
نہیں نہیں, اپنے آپ سے میں نے تھوڑا سا ایک پلان بنایا.
اچھا,
ہاں دیکھتے ہیں.
ریلی وقت آ گیا؟
ہاں مجھے لگتا ہے ایک ہی زندگی ہے, لڑکی اب ڈھونڈنی ہے.
لڑکی ڈھونڈنی ہے مطلب
دیکھیں اب
جو انٹرویو یہ سن رہے ہیں آپ کو اب یہ معلوم ہو گیا کہ لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں, آپ اپلیکیشنز بھیج سکتے ہیں.
آپ کو
نہیں, مجھے نہیں, میرا کیا تعلق ہے بھائی. میں اگر مزیدار ہوں تو پڑھ لوں گی.
چلیں چلیں, میرے فیس بک پہ بھیج دیں پلیز.
عدنان اور ثاقب ملک نے فیفی ہارون سے بات کی, اور اسی کے ساتھ سربین اپنے اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تھے سلیم قاضی, ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے لندن میں پیٹر ایشفرڈ اور اسلام آباد میں عامر صدیق. عمبر خیری کو اب سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے, لیکن پروگرام کے آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے فرحت جاوید سے.
افغانستان کے صوبے فاریاب کے ایک ضلع پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے، جبکہ کندھار میں اغوا کیے جانے والوں میں سے کم از کم 7 افراد کو طالبان نے ہلاک کر دیا ہے۔ اسرائیل نے یروشلم میں مسجد الاقصی کے احاطے میں میٹل ڈیٹیکٹرز کے بعد اب سیکیورٹی کیمرے بھی نصب کر دیے ہیں۔ یمن میں امدادی کارکنوں کے مطابق ملک میں ہیضے کا شکار ہونے والوں کی تعداد آئندہ 6 ماہ میں 2 گنا ہو جائے گی۔ انڈیا کے دارالحکومت دلی میں حکام نے تمباکو کے بین الاقوامی کمپنیوں کو دکانوں پر سگریٹ کے اشتہارات کے فوری خاتمے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ ترک صدر طیب اردوغان قطر اور خلیجی ریاستوں کے درمیان حالیہ کشیدگی ختم کرنے کے لیے اپنے 2 روزہ دورے کے دوران آج سعودی عرب پہنچے ہیں۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں پارکنگ میں کھڑے ایک ٹرک سے 6 لاشیں برآمد ہوئی ہیں، جبکہ 20 دیگر افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔